शुरू कर लें क्या? हाँ, जज़ाक अल्लाह। यही दगा दगा दे दगा दे दैट टॉपिक सही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलात वस्सलाम अला खातमन नबीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन हमारे यहाँ हज़रत मौलाना अशरफ सुलेमानी रहमतुल्लाह जो हमारे शेख थे उनकी किताब सलूक सुलेमानी का दर्स हुआ करता है। चंद हफ्तों से एक बहुत मारक तलारा टॉपिक चल रहा था फलसफियाना तसव्वुफ़ का। ये इंटेलिजेंट लोगों का फितना है जो अकल की मिसयूज़ से फितना बरपा करते हैं। अगरचे इसमें भी मेन रोल नफ्स का ही होता है लेकिन उसको शेप अकल की दी जाती है, इन अकली अंदाज में ऐसी बातों को लाया जाता है जिससे उनके नफ्स के ख्वाहिशात पूरे हो जाएं, या यूं समझ ले अकल उनके नफ्स का गुलाम बन जाता है। नफसानी अकल उसमें बड़ा इफेक्ट होता है। तो इस फितने को यानी फलसफियाना तसव्वुफ़ को हज़रत ने बड़े ही तफसील के साथ एड्रेस किया। शायद मैंने इससे पहले इतने तफसील के साथ किसी और जगह इसको नहीं पढ़ा था। चूंकि हज़रत यूनिवर्सिटी में थे और यूनिवर्सिटी में तो फिर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, प्रोफेसर्स, फ़लसफे को पढ़ाने वाले लोग, फ़लसफे को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर हुआ करती है और हज़रत के पास सवाल आया करते थे। ज़ाहिर है जाओ कहीं कोई परेशानी होती तो हज़रत के पास लोग आते थे, पूछते थे हज़रत से, तो हज़रत इन चीज़ों से आगाह थे। लिहाजा उन्होंने बहुत ही डेप्थ में इस टॉपिक को एड्रेस किया है और अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको ज़रूर पढ़े। ये हमारे हज़रत का जो टॉपिक है मतलब फ़लसफ़ाना तसव्वुफ़, ये काफ़ी गहराई के साथ सलूक सुलेमानी में वो जो है ना वो आया हुआ है। तो इसको इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको पढ़ सकते हैं। फ़लसफ़ाना तसव्वुफ़ ये टॉपिक हमारा शुरू होता है इसके सफ़ा नंबर 240 से 267 तक, गोया कि 27 सफ़ात पर मुहित ये मतलब जो है ना वो टॉपिक चल रहा है। आज जो टॉपिक है वो अगरचे इंटेलिजेंट लोगों का नहीं है लेकिन नुकसान इससे ज़्यादा हुआ है और वो है मुब्तदियाना व आमियाना तसव्वुफ़। ये आम लोगों का तसव्वुफ़ है यानी जिसको आम लोग चाहते हैं, हल्ला गुल्ला मेला टेला ये इस किस्म का तसव्वुफ़ है। हु हक वो गेरवा रंग के कपड़े पहन के दमाल डाल के, हाँ जी, ये इस किस्म का ये तसव्वुफ़ और अवाम इससे बड़े मुतासर होते हैं। आप यकीन कीजिए इस वक्त आप किसी भी दरगाह पे चले जाएं, मज़ार पे चले जाएं, तो एक टीम वहाँ पर मौजूद होगी जो वो कर रहे होंगे मुसलसल। हम गए थे वहाँ पर उज शरीफ में तो हज़रत शाह शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सानी उनके मज़ार पे गए थे तो पूरे तकरीबन 200 सफ लोग बैठे हुए थे और बैठकर जो है ना वो उनकी कवाली चल रही थी, उनके साथ वो सर को सड़क को झटक रहे थे मुसलसल। ये अलन फ़कीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हाँ जी, तो वो प्रेजेंटेशन हो रही थी ना ये पाकिस्तान का जो है मतलब वो दिन पे, तो उस पर जो है ना मतलब ये कि उसको भी शामिल किया गया था कल्चरल प्रेजेंटेशन के तौर पर, तो वो खड़े थे उस मतलब जो है ना वो सिर्फ इस तरह करते اب اس کا تصوف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، لیکن اب یہ ہے، مطلب اس میں ہم انکار تو نہیں کر سکتے، موجود تو ہے. تو یہ مبتدعانہ یا بدعتی انداز میں جو تصوف ہے جس کا لاجک کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، فلسفیانہ تصوف میں لاجک بیسڈ فتنہ ہوتا ہے، یا لاجک کے کپڑوں میں ملبوس ایک فتنہ مطلب موجود ہوتا ہے اس میں، فلسفیانہ تصوف میں. لیکن جو عامیانہ تصوف ہوتا ہے اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتا، بلکہ لاجک کو ایڈریس ہی نہیں کرتے. وہ اسے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جس پہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہاں جی، تو یہ اصل میں دکاندار صوفی جو دکان سجاتے ہیں یہ وہ اس طرح کرتے ہیں. عموماً یہ عامل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یا سجادہ نشین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، دونوں اس میں زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. عامل لوگوں سے لوگ اپنے ضروریات کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ پھر بن جاتے ہیں، پیر فقیر بن جاتے ہیں. ہاں جی، اور پھر وہ میلہ تیلہ سجاتے ہیں. وہ یہاں پر ایک چوک وارث خان کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک صاحب مجھے لے گئے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کا ماحول ہوگا. وہ کہتے جی وہ بڑے آپ کو مل کر خوش ہوں گے اور یہ ہوگا وہ. چلو ٹھیک ہے، بہرحال میں اس کے ساتھ چلا گیا، ہمارے ساتھی تھے. وہاں گیا تو لڑکا سا تھا وہ، مطلب جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا، اور پاس ہی ایک حجرہ سا تھا، وہاں پر چاول پکے ہوئے تھے، اور جو آتے تھے ان کو وہ چاول کھلائے جا رہے تھے. اور وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جو اندر جاتا تھا وہ کو دم وغیرہ کرتا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں بھی کرتا تھا، اور ان نے اپنے کچھ باتیں مطلب چلائی ہوئی تھی ان سے، کہتے تھے کہ دیکھو اسلام کی یہ بنیادیں ہیں، اور یہ اس پر وہ جو ہے نا وہ کرتے تھے. تو خیر بہرحال ان کا وہ نظام چل رہا تھا. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے لاجک واجک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف ایک کرشماتی انداز ہونا چاہیے جو لوگ کو متاثر کرے. ہاں جی، اور لوگ اس سے انفلوئنس ہو، اور وہ بات اس پراسرار انداز میں کر سکے کہ لوگ حقیقت تک پہنچتے پہنچتے بس وہ اصل چیز سے بہت دور چلے جاتے ہیں. ہاں جی، مطلب یہ ان کا انداز ہوتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے. مبتدیان و عامیان تصوف. اسلامی سلوک و تصوف جانی ایمان اور روح دین ہے، لیکن بقول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، طریق و سلوک کے سار رموز اس قدر دقیق و نازک ہیں کہ ذرا ان کے سمجھنے میں بے احتیاطی ہو تو ہدایت کے بجائے وہ ضلالت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. عارف شیرازی رحمۃ السلم نے کیا خوب کہا، ہزار نقطہ باریک تر زمو انجاز، نہر کے سر بتراشد کلندری دانت. یعنی بہت سارے ہزاروں نقطے باریک، منہ مطلب بال سے بھی باریک نقطے ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص جو کہ سر مونڈ لے تو کلندر تھوڑا ہوتا ہے. مطلب ظاہر ان چیزوں سے کوئی کلندر تو نہیں بنتا. ہاں جی، خدا کی شان ہدایت ربانی کا وہ قدسی سلسلہ جو سینہ نبوت کے فیوز و برکات کا حامل اور تزکیہ کی سنت کا علم بردار اور کمال احسان و تقویٰ کے حصول کا ذریعہ تھا، اسے حقیقتنا اشنا متصوفین اور مبتدعین کے گم کردہ رہ طبقہ نے کسب دنیا کے فنون میں سے ایک فن سمجھ لیا، اور اس کے مبادی غایات مقاصد و اصول کو بلا کر اسے ایک ایسا مدرسہ فکر و نظر اور طریقہ عمل بنایا جو قابل رد و بطلان خرافات و بدعات کا مجموعہ ہے، اور اسلامی سلوک کے جہانتاب چہرہ پر ایسے تو بر تو حجابات ڈال دیے گئے کہ ایک بڑی طبقہ کی نگاہوں سے سلوک نبوت کا حسن جمال چپ کر رہ گیا، اور ایک ایسا منہاج و طریق جو ہر مسلمان کی ظاہری و باطنی اصلاح کا کفیل تھا، اس کے حقیقت تر دامن رنگے ہوئے نام نہاد صوفیہ کی جہالت و ناحق ناشناسی اور اعمال غیر شرعیہ کی بنا پر اکثر طبقات امت کی نگاہوں سے گم ہو کر رہ گئی. انہوں نے تصوف کو غیر اسلامی اعمال و اشغال یا دنیا داری سے پروری کا دندہ سمجھ لیا، اور وہ اصل سلوک کے برکات سے محروم رہ گئے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ لوگ معذور ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے تصوف کو غلط رنگ میں پڑھایا، غلط رنگ میں دیکھا ہے، ان کے پاس صحیح لوگ ان تک صحیح لوگ تک پہنچے نہیں. اب اگر وہ تصوف کے خلاف ہوں تو عین ممکن ہے ان کو اس بات کا وہ دیا جائے کہ انہیں دیکھا ہی غلط لوگ ہے, تو اس وجہ سے ان کا اگر کوئی نظریہ اس قسم کا بن گیا ہے تو اس میں وہ لوگ انوالوڈ ہے جنہوں نے ایسا کیا ہے, این ممکن ہے کہ معاف ہو جائے وہ. لیکن معاف تب ہوں گے جب وہ اپنی حقیقت شناسی کا سفر جاری رکھیں, یعنی وہ کوشش کر لے کہ ہمیں صحیح چیز کا پتہ چل جائے. یہ نہیں کہ چند لوگ کو دیکھنے کی وجہ سے تمام چیزوں کو صفر سے ضرب دے, یہ ناانصافی ہوگی, یہ غلط بات ہوگی. ہاں جی, اس کے لیے ایک ارکریزی کی ضرورت ہے کہ وہ جان لے کہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ حقیقی ریپرزینٹیٹو ہیں یا نہیں ہے. ہاں جی, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ میل اور ٹیلو میں یہ عطائی لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوائیاں بیچتے ہیں, اور بڑی بے سروپا باتیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں, اور اپنے دوائیاں بیچنے کا وہ فن جانتے ہیں. ہاں جی, تو کیا ان کی باتوں کو سن کر, ان کی باتوں کو دیکھ کر میڈیکل لائن کو صفر سے ضرب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی ان کی کوئی ضرورت نہیں, تو اس قسم کی بکواس کرتے رہتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. تو جیسے ہم لوگ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے, اچھا چلو وہ تو خیر ایک جاہل لوگ ہیں, لیکن جو جاہل نہیں ہے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو نفس پرست ہیں, جو صرف یعنی اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے غیر ضروری ٹیسٹ کرواتے ہیں, ایکس ریز کرواتے ہیں, ایم آر آئیز کرواتے ہیں, اور اس قسم کے جو ہے نا مطلب غلط آپریشنس کرواتے ہیں. یہ تو اتنا زیادہ ہے اس وقت, میں آپ کو کیا بتاؤں. پاکستان کی بات نہیں کروں, پاکستان تو بہت پیچھے ہے, جرمنی کی بات کر رہا ہوں, وہاں لوگوں نے مجھے بتایا غیر ضروری آپریشنس, آپریشن فار نتھنگ. ہاں جی, آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, آپریشن کر لیتے. تو اس قسم کی باتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو کیا ہم سارے ڈاکٹروں کے خلاف ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے ویسے بات تو جائز نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس میں بھی کم از کم اس بات کو سامنے رکھیں کہ سارے صوفی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو جو غلط ہیں وہ غلط ہیں, ان کو غلط کہنا چاہیے, اس کو تو ہم بھی غلط کہتے ہیں, بلکہ ان کو عام لوگوں سے زیادہ غلط کہتے ہیں ہم. یعنی عام لوگ اتنا زیادہ غلط نہیں کہتے ہوں گے, لیکن ہم زیادہ, کہ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزوں میں لوگوں کو پنسا رہے ہیں, لہٰذا ہمیں تو زیادہ علم ہوتا ہے, تو ہم لوگ ان کے زیادہ خلاف ہوتے ہیں. لیکن بہرحال عوام کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں صحیح اور غلط کے اندر تمیز کریں, اور غلط لوگ کو غلط کہیں, صحیح لوگ کو صحیح کہہ دیں. یہی انصاف کا تقاضا ہے. اس راہ میں سب سے بڑی ضلالت فن کے غایت و مقاصد اور اس کی روح حقیقت کے نہ سمجھنے سے آئی. یونانی, عجمی, ہندی, ایرانی علوم, الہیاتی نظریات, اخلاقی تصورات اور ذہن و فکری سرمایہ نے جب مسلمانوں میں بار پایا, اور مختلف مذاہب و ادیان کی مجاہدات, رہبانی, کلیسیائی, اشراقی, رواقی, رواتی, جوگیانہ اور ودک ریاضات مسلمانوں کی نگاہ میں آئے, اور جب عجمی نفس کشی, ترک دنیا, تجرد, گوشہ گیری, عزلت نشین اور قطع علائق کے مناظر کو انہوں نے دیکھا, تو متصوفین کا ایک طبقہ اس تلمی و دھوکہ پر اصل و حقیقت کا گمان کر بیٹھا, اور رفتہ رفتہ اسلامی تصوف سلوک کے جو مقاصد تھے یکے بعد دیگرے نگاہوں سے گم ہوتے چلے گئے, اور کسی نے سلوک کو محض ایک نظریہ اور طریقہ فکر سمجھ لیا, کسی نے مراقبات پر قناعت کر لی, کسی نے ترک دنیا, غزلت نشین اور قطع علائق کو مقصد گردانا, اور کوئی اوراد وظائف کے ایک خاص نصابی کو حاصل طریق سمجھا, کسی کے نظر مکاشفات, مواجید, الہام اور رویہ کی نورانی جوابات میں اٹک کر رہ گئی, کوئی اسے سینہ باطنی سینہ بسینہ راز سمجھا, کسی نے موس کی غیر شرعی تعبیرات کو مدعا کرا دیا, کوئی اراس و قوالی مزارات کی حاضری کو ہی تصوف سمجھا, کسی نے متعین صوفیانہ رسوم و شغال میں غمال جانا, کوئی ذرائع کو مقصد سمجھنے کی مہلک غلطی میں گرفتار ہو گیا, اس کی نے کسی نے شریعت و طریقت کی دوئی کا فسانہ تراش لیا. یہ ساری چیزیں مختلف ایشوز ہیں جن کی وجہ سے تصوف سے, صحیح تصوف سے لوگ ہٹ جاتے ہیں, اور اس میں کثیر طبقہ لوگ مبتلا ہیں جو تصوف کی گرویدہ لوگ ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں, مخالفین کی بات نہیں کر رہا. مخالفین ان کو دیکھ کر وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو نا یہ ہے صوفی, یہ صوفی اس طرح کرتے ہیں, تو وہ دلیل پکڑتے ہیں مخالفین، اور جو تصوف کے گرویدہ لوگ ہیں وہ انہی میں سیلابوں میں بہتے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں سے آئے، اصل مقصد کا علم ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ ایک ایشو ہوتا ہے. جب تک ہم اس کو کلیئر نہ کریں تو یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کراچی جا رہے ہو اور آپ جو ہے نا مطلب پشاور کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو بیٹھ جاؤ بس، ٹھیک ہے جی، جتنا تیز سے بھاگو گے اتنے تیز سے دور ہو گئے ہیں، اصل مقصد سے دور ہوتے جاؤ گے. تو یہ اصل میں بنیاد ہے کہ پہلے، سب سے پہلے ہم اپنا آبجیکٹو کلیئر کر لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اب میں آپ کو ایک بہت بڑے صوفی، ایک بہت بڑے مجدد، ان کی دو لفظوں میں ایک چیز بتاتا ہوں اور پھر سارے چیزیں آپ اس کے ارد گرد گھوم کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا چاہیے. صرف دو لفظوں کی بات ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری مکتوبات میں، جس کے بعد اور مکتوبات نہیں ہیں، گویا کہ حضرت کا آخری معرفت ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس حد تک پہنچے ہوئے تھے اس کی بات وہ فرما رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ تصوف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ معتقدات شرعیہ، یعنی عقائد، شریعت کے عقائد پر یقین مضبوط ہو جائے اور شریعت کے اوامر و نواہی، شریعت کے اوامر و نواہی، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہی بنیادی مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب بتاؤ، اب صوفی کیا کہتے ہیں اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں دو بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن وہ دو بڑی باتیں عام باتوں میں چھپی ہوئی ہیں، لہذا اس سے دو قسم کے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. پہلے یہ بات کہ اس کو ایک عام بات سمجھ کر کہتے پھر تصوف کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ تو عام مسلمان بھی اس طرح کرتا ہے، پھر تصوف کی ضرورت ہی کیا ہے. اور یہ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں، عام آدمی کا، ایک مفتی نے مجھ سے سوال کیا تھا، یہ فکر آگئی ذرا لے آئے. ہاں جی، ایک مفتی نے مجھ سے یہ سوال کیا اور اس کا میں نے پھر نظم میں جواب دیا. ہاں جی، اور الحمدللہ کہ وہ ماشاءاللہ ریکارڈ ہو گیا، مطلب ظاہر ہے الحمدللہ اب دوسرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا. تو یہ مجھ سے ایک مفتی نے، سادہ دین، ایک مفتی شیخ سے پوچھ رہا ہے، ایک مفتی شیخ سے پوچھ رہا ہے، میرے شیخ میں نے تصوف کی کتاب میں پڑھا، وہی اچھا ہے جس کا دین میں ہو عمل سادہ، وہ شریعت پہ ہو چلتا، صرف کیفیات پہ نہیں، ان کا پختہ ہو یقین رب پہ، ذنیات پہ نہیں، وہ انحصار رکھے خوابوں اور کشفیات پہ نہیں، عمل ہمیشہ رکھے سنت پہ ہی، بدعات پہ نہیں، وہ ایک عام شخص کی طرح نظر آئے، پیچیدگیوں باریکیوں سے وہ باہر آئے. یہ اگر ٹھیک ہے، تصوف کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو بالکل صحیح ہے نا، مطلب اس میں اوپر کی باتوں سے کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. لیکن نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اور مفتی نکال رہا ہے، عام آدمی بھی نہیں نکال رہا. ہاں جی، یہ اگر ٹھیک ہے، تصوف کی ضرورت کیا ہے؟ مجاہدوں، ذکر و اذکار کی حاجت کیا ہے؟ پھر کیا سمجھوں کہ اس کی ساری محنت کیا ہے؟ جب شریعت ہی ہے مقصود تو طریقت کیا ہے؟ جب شریعت ہی ہے مقصود تو طریقت کیا ہے؟ یہ وسائل مجھے آرام سے بیٹھنے دیتے نہیں، اس لیے میں شروع جہاں سے کیا ہے ہوں میں وہی، میں آگے نہیں بڑھا، کیونکہ ظاہر مجھے ضرورت کیا ہے، میں کیوں خواہ مخواہ. یہ بالکل پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں، ان کے گھر میں بیٹھے تھے ہم. ہاں جی، پھر جواب میں نے اس وقت ان کو دیا، تو یہاں پر آئے پھر شیخ، مفتی صاحب کتاب سے آئیں، کتابی باتیں، کھلے عمل سے ہی عمل، عامل پہ ہی عملی باتیں، اور وسوسوں سے تو آتی ہے شیطانی باتیں، سستی اس کام میں لاتی ہے نفس کی باتیں، جو عالیشان تھی ایک چیز اس کا یہ انجام۔ کاش مفتی سارے سمجھ جائے کہ کیا ہے کام، کاش مفتی سارے سمجھ جائے کہ کیا ہے کام۔ ایک مبتدی، ایک متوسط، ایک منتہی سمجھو، اصل تین ہے۔ مبتدی وہ ہے جو داخل ہوتا ہے تصوف میں، ابھی اس نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن بہرحال صوفی بن جاتا ہے، جیسے تبلیغ میں کوئی سے روزے لگاتے وہ تبلیغی بن جاتا ہے۔ اب کتنا بڑا تبلیغی ہوتا ہے وہ تو تبلیغی جانتے ہوں گے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو تبلیغی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اس طرح جو بیعت ہو جاتا ہے تو وہ تو صوفی بن گیا نا۔ اب بے شک کتنا بڑا صوفی ہو تو پھر صوفیا ہی جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال مبتدی تو ہے۔ ایک مبتدی، ایک متوسط، ایک منتہی سمجھو۔ کام ہو ایک اس میں حالت، پھر ہر ایک کی سمجھو۔ منتہی کی بھی حالت پھر مبتدی کی سمجھو، متوسط ہو جدا ان سے تو یہی سمجھو۔ تکلیف میں دونوں مبتدی منتہی روتے ہیں، تکلیف میں دونوں مبتدی منتہی روتے ہیں، متوسط رہتے خاموش ہے یا خوش ہوتے ہیں۔ تکلیف میں بھی، خود جرمنی میں ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک پیپر میں فیل ہو گئے۔ میں نے اس سے ویسے پوچھا، میں نے کہا رزلٹ کا کیا ہوا؟ کہتے الحمدللہ فیل ہو گیا۔ میں نے کہا انا للہ وانا راجعون پڑھنا چاہیے، قرآن کا حکم تو یہ ہے، وجہ اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا راجعون پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں الحمدللہ میں فیل ہو گیا۔ وہ بار بار کہنے لگے، تو اور عرب حضرات نے ان کو کہا، شیخ آپ شیخ کی بات سن لیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کا حکم یہ ہے، وما اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا راجعون۔ وہ کیوں آپ مطلب جو ہے نا قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ لیکن وہ متوسط تھے تو ظاہر مطلب اس نے تو کہنا تھا۔ ہاں جی، تو تکالیف، اچھا، متوسط رہتے خاموش ہے یا خوش ہوتے ہیں۔ مبتدی کو نفس کی تکلیف پہ پریشانی ہو، منتہی کو خدا کو عاجزی دکھانی ہو۔ سمجھ میں آ گئی نہیں ٹارگیٹ کیا ہوا؟ مبتدی تو نفس کی تکلیف سے روکتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا نفس کو، تو روتا ہے، بخار ہے تو بخار سے روئے گا نا، تو رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے، بخار تھا، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ بھی؟ تو حضرت نے فرمایا، کیا میں اللہ کے اپنی پہلوانی دکھاؤں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی پہلوانی دکھاؤں کہ میں بڑا پہلوان ہوں؟ اللہ کے سامنے کون پہلوان ہو سکتا ہے؟ تو یہ اب دیکھو، عاجزی دکھانی تھی۔ تو منتہی جو ہوتا ہے وہ اپنی عاجزی دکھاتا ہے، وہ بھی روتا ہے، لیکن کس لیے روتا ہے؟ عاجزی دکھانے کے لیے۔ متوسط کو تو ان دونوں پہ حیرانی ہو، نفس مضمون سے کڑی اس کی گرد ملانی ہو، دیکھ منتہی مبتدی کی طرح نظر آئے، کیا دونوں ایک ہونے کا خیال دل پر آئے؟ کیا دونوں ایک ہیں؟ ہاں جی، ایک کے عمل کا محرک نفس کا اثر ہی ہے، جو منتہی نظر اس کی خدا پر ہی ہے، سنت پہ منتہی کی یہ عملی نظر ہی ہے، سامنے گو کے نتیجہ تو برابر ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، معتقدات شریعہ پر یقین ہو، تقلیدی طور پہ نہیں کر رہا ہو، تحقیقی طور پہ کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تقلید سے نکل کر تحقیق پہ آ جائے، اور وہ واقعی سمجھے کہ ایسا ہے، سنی سنائی بات نہ رہے ان کے لیے، وہ باقاعدہ اس کے اوپر متسلب ہو اور سمجھے کہ ایسا ہی ہے، اس کا پکا یقین ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ ایک سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے، نفس اس کا مان جائے، نفس شریعت کی مخالفت نہ کرے، جس کو نفس مطمئن نے کہتے ہیں، جس پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، یا ایت النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ نفس امارہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پیدا ہوتا ہے انسان نفس امارہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر ہے، اس کو سیر اللہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیر اللہ کہتے ہیں۔ تو سیر اللہ کرنا پڑتا ہے نا، یہ ایک لازمی بات ہے، اسے گزرنا پڑتا ہے۔ اصل میں دونوں میں فرق مشرق و مغرب کا ہے، سن لے کے فیصلہ نیت پہ محتسب کا ہے، انما الاعمال بالنیات، سن لے کے فیصلہ نیت پہ محتسب کا ہے۔ اب منتہی بھی مبتدی کی طرح آئے نظر، دونوں نیت کی وجہ سے ہو مختلف، مگر متوسط کا پل پورکار نہ کسی کو ہو، اگر صرف کتابوں سے کہا جائے بلا نفس کا اثر۔ صبر پر آپ پوری کتاب پڑھ لے تو صبر حاصل ہو جائے گا، ہاں جی، شکر پر آپ خود کتاب لکھ لے تو آپ شاکرین میں سے ہو جائیں گے، ہاں جی، مجاہدوں سے سب کچھ نفس کو منوانا پڑے گا، ذکر اذکار سے روشن دل کو کروانا پڑے گا، تصفیہ قلب و تزکیہ نفس، ہاں جی، صحیح صوفی کا سروکار کشفیات سے نہیں، یہ شریعت پہ چلتے ہیں ظنیات پہ نہیں، دل سے سنت پہ عمل کرتے ہیں بدعات پہ نہیں، حکم دیکھتے ہیں چلتے نفس کی خواہشات پہ نہیں، نفس کی خواہش کو دبانا ہی تصوف تو ہے، اس کا حق کی طرف لانا ہی تصوف تو ہے۔ حال کہتے ہیں کبھی عارضی کیفیت کو، حال کہتے ہیں کبھی عارضی کیفیت کو، کبھی اعمال میں جان ڈالنے کی صلاحیت کو، دونوں معنی ہیں اس کے، یہ دونوں معنی، دونوں معنی کافی جگہوں پہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان ورزخ اللہ ابغیان، ہاں جی، حال عارضی کیفیت کو بھی کہتے ہیں، اور جس چیز میں جان ہو اس کو بھی اہل حال کہتے ہیں، ہاں جی، اب کون کس معنی کو لیتا ہے تو یہ فرق ہو جاتا ہے نا۔ سیاق سباق سے جان لو اس کی اصلیت کو، پھر دیکھ اعمال میں جان ڈالنے کی اہمیت کو، اس کے حامل کو صوفیہ پھر مرد حال کہیں، اس کے حامل کو صوفیہ پھر مرد حال کہیں، جاننے والے اسی کو تو ہی کمال کہیں۔ مصنف نے پھر تصوف بتایا کیا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ نے تو یہ ریسرچ کر لیا، اس مصنف کا آخر میں آپ نے تصوف سے استعفیٰ پڑھ لیا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا کہ میں صوفی نہیں ہوں، جس نے یہ لکھا ہے کہ تصوف سادہ بس وہ ہوتے ہیں اعمال اور یہ اور وہ، تو اس نے کہا کہ تصوف کی ضرورت نہیں ہے، اس نے لکھا ہے آگے، اس نے کہا نہیں، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے قائل ہیں نا، اس کے قائل ہیں، اس کے انکار تو نہیں کر رہے ہیں۔ مصنف نے پھر تصوف کا بتایا کیا ہے، سب کے آخر میں نتیجہ پھر نکالا کیا ہے، اپنے قارئین کو طریقہ پھر سکھایا کیا ہے، منزل پہ پہنچنے کا راستہ بتایا کیا ہے، وہ تصوفی رہ صوفی تو اب بتائیں، پھر پہلے بھی صوفی تھا پھر باقی میں صوفی صوفی رہا، وہ تصوفی رہ صوفی تو اب بتائیں، پھر یہ نہ ہو جان میرے فکر آگہی کا سر۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ واقعتاً یہ بڑا ہی وہ مسئلہ ہے کہ اگر سادہ چیز کو، اگر اصل چیز کو سادہ طریقے سے پیش کر لو تو لوگ پھر اس سادگی کی وجہ سے اس کی قدر ہی نہیں کرتے، ہاں جی، اور بل بلیوں میں پڑا ڈال دو تو منزل تک پہنچتے ہی نہیں، تو یہ مسئلہ تو رہے گا، یہ مسئلہ تو رہے گا، اس سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ والی بات ہے، غرض سلوک کے جو غایات و مقاصد تھے، ایک کثیر طبقہ اسے بلا بیٹھا اور خود تراشیدہ غیر شرعی رسوم و قیود اشغال و ترک نظریات و تصورات کو سلوک قرار دے دیا۔ حضرت سید الملت قدس روحہ اپنے شیخ باکمال حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکدو کے جو سوانح لکھنا چاہتے تھے، اس کے مقدم میں شیخ وقت علامہ طاہر بن حسب کی تجدیدی مسائی کا تذکرہ کرتے ہوئے، حقیقتاً تصوف کا مکتشف اعظم اور فن حصول احسان و تقویٰ کا مجدد کامل کے عنوان سے تصوف و سلوک کی قسم پر سے غربت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ قابل دید ہے، ارشاد ہوتا ہے، یہ کہنا گویا صحیح ہے کہ اس حضرت تانوی رحمۃ اللہ کو تمام دوسرے علمی و عملی کمالات دیے اس لیے گئے تھے کہ اس فن تصوف و سلوک کی تجدید ہو جو دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں اور ہندوستان میں بحالت غربت تھا، جس کی حقیقت پر تو بر تو پردے پڑے ہوئے تھے، اور جس پر بدعت کی ظلمت غالب آ گئی تھی، اور جو دکاندار صوفیوں کے ہاتھوں دنیا داری اور کسب معاش کے فنون میں سے ایک فن کی حیثیت میں آ گیا تھا، اور جہاں اس کا وجود تھا بھی وہ محض چند فلسفیانہ واقعات کا مجموعہ ہو کر رہ گیا تھا، یا اوراد و وظائف کے ایک نصاب کا، سلف صالح نے اس فن کے جو ابواب و مسائل منقح کر کے لکھے تھے وہ بالکل ہی فراموش کر دیے گئے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ سلوک کی حقیقت و غایت بالکل چھپ گئی تھی، اور جہاں کسی قدر کا نام و نشان بھی تھا وہ علم میں وحدت الوجود یا وحد الشہود کے ناقابل افہام و تفہیم بلکہ ناقص تعبیر پر، اور اعمال میں صرف ذکر و فکر و مراقبہ کے چند اصولوں پر پوری کی پوری قناعت تھی۔ اب دیکھیں حضرت نشاندہی فرمائی، بدعات نے دین کا نام اور رسوم نے سلوک و تصوف کی جگہ حاصل کر لی تھی، طریقت اور شریعت کو دو متقابل حریف ٹھہرا کر میں سے ایک کو گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. عام صوفیوں کی زبان پر چند جاہلانہ فکرے اور چند مفتعانہ اصول و اعمال رہ گئے تھے جن کو طریقت کا نام بخشا گیا تھا. ایسے ہی حالات تھے. صوفیانہ خانوادوں کی جہالت اور موروثی گدی نشینی کے متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اجتباء و مقبولیت کو بھی ایک سنت گری کا کارخانہ بنا کر رکھا تھا. اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تقریباً. ہاں جی, خانقاہوں کا کام صرف اعراس و فاتحہ کا اہتمام اور سماع و رقص و قوالی کا انصرام رہ گیا تھا. مقرر دنوں مہینوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خانی کر لیں, مٹائی کھا لیں اور ایک جگہ بیٹھ کر کسی زندہ کے ترانے پر ہو حق کر لیں اور زیادہ بڑھیں تو وجود کی اکڑ پکڑ شوخی و بیباکی اور رندی کے اشعار و مضامین پڑھ لیں اور سر دن لیں. چند سینہ بسینہ راستے جن کو بے سمجھے بوجھے بار بار دہرایا جا رہا تھا. تصحیح عقائد, تحسین عبادت, اتباع سنت, اصلاح اعمال و ادائے حق عباد, جو اصل دین و سلوک تھا, وہ ہر جگہ سے مٹ چکا تھا. یہیں کہ ایک بہت بڑی گدی میں پہ میرا جانا ہوا, نام نہیں لیتا کیونکہ ظاہر خامخواہ ایک بحث شروع ہو جائے. ہاں جی, جانا ہوا تو دیکھا کہ وہاں پیر صاحب جو ہے ان کا بیٹھک ہے اور بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں, گورنمنٹ کے بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں اور سیاسی لوگ بھی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چالیا پڑا ہوا ہے پان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ صاف ہو رہا ہے. جی بالکل, وہ جو مرید حضرات ہیں وہ صاف کر رہے ہیں. اور جتنی دیر میں ادھر بیٹھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو کوئی وظیفہ کا پوچھا ہو, کیا کچھ حال کا بتایا ہو, اپنے کسی مشکل کا بتایا ہو اصلاح کے بارے میں. دنیائی بھی تو بتاتے تھے کہ میرا فلاں بیٹا ہے, اس کے لیے کوئی جگہ اگر مل جائے, میرا فلاں جگہ پر یہ مشکل پڑا ہوا ہے, میرے کاغذات پکڑے گئے ہیں, ان کے لیے کچھ واگزاری ہو جائے, کچھ مصر, یعنی بالکل جیسے پولیٹیشین بیٹا ہوتے اپنے سینٹر پہ اور وہ پھر کرتے ہیں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے کہ کسی کو ٹیلی فون کر دیا, کسی کو کیا کر دیا, کسی کو کیا کر دیا. بالکل یہی چیز تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ سارے کا سارا نظارہ میں نے یہاں دیکھا. بعینی اس طرح میں پنجاب کے, جنوبی پنجاب کے بہت بڑے گدی میں جنہوں نے ہماری بڑی قدر کی, یہ میں ان کی وہ نہیں کر سکتا, انہوں نے ہماری بڑی قدر کی, لیکن میں اپنی قدر کروانے کے لیے تو نہیں گیا تھا نا. ہاں جی, تو وہاں پر بھی یہی صورتحال, وہاں پر بھی یہی صورتحال. اور ایک ٹوکری پڑی ہوئی تھی بائیں طرف جس میں تعویذ پہلے سے بنے ہوئے تھے. ہاں جی, اور بائیں ہاتھ سے ہی تعویذ نکال کے وہ اس طرح تقسیم کر رہا تھا بغیر کسی سے پوچھے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. آپ کا نہیں نہیں بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ ساری چیزیں تو طے ہو چکی تھی, بس وہ دے رہے تھے. ہاں جی, اور بس یہی مسئلے تھے جو چل رہے تھے. اور بڑی اونچی اونچی باتیں ہو رہی تھی, اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ معاملہ سندھ اور پنجاب کا کسی سے مخفی نہیں ہے, یہاں پر تو ایسا ہی نظام چلتا ہے, یہاں پر تو ایسا ہی نظام چلتا ہے. تو اب ظاہر ہے اگر ایسا نظام چلتا ہو تو اس پر لوگ اعتراض نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اعتراض تو ہوں گے, وہ اعتراض میں حق بجانب ہوں گے, لیکن ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکے گی کہ اس اعتراض کی وجہ سے آپ صحیح لوگوں پر بھی اعتراض کریں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. غلط لوگوں پر اعتراض کا تو خیر سب کو اجازت ہو جائے گی, لیکن جو صحیح لوگ ہیں اس کی وجہ سے تو ان کی وجہ سے صحیح لوگوں پہ تو بات نہیں چل سکتی. صوفیان, اچھا یہ تو ہو گیا. وہ جو صحیح اصل دین, اچھا چند سینہ بسینہ رات جن کو بے سمجھے تصحیح عقائد, تحسین عبادت, اتباع سنت, اصلاح اعمال, دہ حقوق کے بعد جو اصل دین اور سلوک صحیح سلوک تھا وہ ہر جگہ سے مٹ چکا تھا. علماء ظاہر چونکہ باطن کے منکر تھے یا باطن سے ناشنا تھے, اس لیے ان کے پند و نصائح کی حیثیت صوفیوں میں تقبیح ناشناس سے زیادہ نہیں تھی, اور سمجھا کہ وہ چونکہ طریقت کے اصل راز سے واقف نہیں اس لیے ان کی بات سننے کی قابل ہی نہیں ہے. اور مزار چونکہ باطن سے منکر یا ناشنا تھے, وہ ان دکاندار صوفیوں کو دیکھ کر اصل فن سلوک کو دلالت و گمراہی قرار دینے لگے تھے اور اس کے اصول و مسائل کو خلاف شریعت اور مخالف کتاب و سنت سمجھتے تھے. یہ نہیں کہا جاتا کہ علماء حق اور صوفیاء برحق کا مطلق وجود ہی نہیں تھا، بے شبہ جا بجا صحیح و صالح بزرگوں کے سلسلے قائم تھے، کہیں کہیں ان کے فیض و برکات بھی جاری، ان کی تعلیم و تربیت کی بھی آئے، لیکن یہ کچھ جو تھا خواص کے لیے تھا اور محدود خلقوں میں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اشخاص کی تلقین و ہدایت ہو رہی تھی مگر تدوین فن، تردیب اصول، تحقیق مسائل، تعریف رسائل، اصل سلوک کے مضامین کو کتاب و سنت کی اور سلف و صالحین اور اولیاء کاملین کی تشریح و توضیح سے ملا کر دیکھنے کے کام نہیں ہو رہے تھے، اور نہ خطبہ و مواعظ اور تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کے خیالات کی اصلاح کی جا رہی تھی، اور نہ رد شبہات، دکش دفع شکوک، رفع عوام کے لیے کوئی سلسلہ تھا، اور نہ سالکین کے ظاہری بواطن تربیت کی کوئی ایسی درسگاہ تھی جس میں راہ کی مشکلات کو علمی و فنی طریقے سے بتایا اور سکھایا جاتا ہو، اور نہ کہیں کوئی ایسی مسند بھی تھی جہاں شریعت طریقت کے مسائل پہلو پہلو بیان کیے جاتے ہوں، جہاں تفسیر و حفظ حدیث کے ساتھ امراض قلب کے علاج کے نسخے بھی بتایا جاتا ہو جو کتاب و سنت میں موجود ہے، جہاں ایک طرف قال اللہ وقال رسول کا ترانہ بلند ہو تو دوسری طرف عبودیت و بندگی کے اسرار و اتباع سنت کے رموز بھی سکھائے جاتے ہوں، جہاں جس قلم سے کام فقہ کے فتاوے نکل رہے ہوں اسی قلم سے سلوک و طریق کے مسائل بھی شائع ہو رہے ہوں، جس ممبر سے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کے فقہ مسائل واشگاف انداز میں بیان کیے جا رہے ہوں، اسی ممبر سے ان کی روحانی حقیقت اور ان کی قلبی اداکاری کے طریقے بھی بتایا جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اس کام کے لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت و مرشد و مولائے مولانا شفیع الطاہر رحمۃ اللہ کا انتخاب فرمایا، اور وہ کام ان سے لی گیا جو چند صدیوں سے معطل پڑا تھا، اور ان کی اس تعلیم و تربیت، تصنیف و تعلیف، واعظ و تبلیغ کی بدولت عقائد حق کی تبلیغ ہوئی، مسائل صحیح کی اشاعت ہوئی، دینی تعلیم کا بندوبست ہوا، رسوم بدعت کا قلقم ہوا، سنن نبوی کا حیا ہوا، غافل چونکے سوتے جا کے بولو کو یاد آئی، بے تعلق ہو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینے گرمائے گئے، اور اللہ کی یاد سے دل و روشن ہوئے، اور وہ فن جو جوہر سے خالی ہو چکا تھا پھر سے شبلی و جنید و بستامی جیلانی و سروردی و سرندی بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہو گیا، رحم اللہ تعالیٰ، یہ وہ شان تجدید تھی جو صدی میں مجدد وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی تھی، ای سعادت بزور باز و نس تھا نہ بخشت خدا بخشندہ۔ اس سلسلے میں ایک دوسری جگہ کام فرماتے ہیں، فقر و تصوف، علم و فن اور تمدن و سیاست، زندگی کے ہر شعبے مسلمان اپنی غرض و آیت اور مصول و مبادی کو چھوڑ کر ہندی و عجمی، یونانی و افرنگی تصور آیت کی تکلیف میں مصروف ہو گئے، اور اب تک مصروف وسیع کی رونق کو اپنے کاشانے کی عظمت جانتے ہیں، فقر و تصوف میں ہندی و یونانی تصورات جوگ استشراق کی تقلید ہے، علم و فن میں عجمی یونانی مذاق کی پیروی ہے، تمدن و سیاست میں ایرانی و رومی رنگ کی آمیزش ہے، سلوک و فقر و تصوف میں جو درحقیقت اعلیٰ دین و اعلیٰ اخلاق کے اصطلاحی نام تھا وہ ترک عمل اور چند رسوم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گیا، اور پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام ترک آیات پر بدعات اور رسوم شرک و کفر کے توبرتو پردے پڑے ہیں، جن کی بزرگی کی متروکہ وراثت کا نام سے اب تک بقا کے درپے مبتدیانہ تصوف کے متعلق ایک ناقد رسائل کو جواباً تعریف فرماتے ہیں، مبتدیانہ تصوف پر آپ کی تنقید تمام تر درست ہے، وحد الوجود کے مسئلے کی غلط تعبیر نے بہت سارے گمراہی پیدا کی ہیں، لیکن حقیقی اور شرعی تصرف جس کا صحیح نام احسان ہے، روح دین اور جان ایمان ہے، یہ اخلاص فی اللہ اور تزکیہ قلب اور علم حصول کے تقوی کا نام ہے، سلوک و تصوف اصلاح نفس کا راستہ ہے، اور اصلاح کیونکہ مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں، جس کے لیے شرعی مجاہدات قطعاً کافی ہے، لیکن مبتدیان تصوف میں کئی بدعات اور غیر شرعی مجاہدات مجاہدہ کو اصلی مقصود اصلی سمجھنے کی بنا پر درا ہے، کیونکہ مذاہب باطل میں عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس کا در اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے اس کے اندر خدا خوش ہوتا ہے، ان کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اس لیے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ میں لیا جائے گا اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی، چنانچہ یونانی فلسفے میں اشراقیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اسی اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتے میں 40 دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سرتاپا رہنا رہتا اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا ننگ سمجھا جاتا تھا، کوئی چلہ کی سردی اپنے بدن کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر تک یا سال تک اپنے آپ کو کڑا رکھتا تھا، بیٹھا رہتا تھا اور سونے اور لیٹنے سے قدم پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک دھیانوں میں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد و ترک دنیا کر کے الحیال اور زن و فرد کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، غرض طرح طرح کے اپنے جسم کو تکلیف دے کر لذائے دنیاوی سے کلیتاً محروم رہ کر روح کی بالدگی اور نفس کے مٹانے کی کوشش کر کے خدا کی رضامندی تلاش کی جاتی تھی، سلوک تصوف پر جب بیرونی اثرات نے سایہ ڈالا تو بعض حقیقت سلوک سے ناآشنا طبقات نے اس قسم کے ریاضات کو مقصد سمجھ کر اپنا لیا، اور اسلامی سلوک کی سیدھی سادی شرح عجمی نفس کو شو سے تنگ اور محدود ہو کر رہ گئی. محقق صوفیہ نے بعض اوقات خاص حالات میں بعض طالبین کی تربیت میں محض عرض علاج و تدبیر کے طور پر بعض مباح مجاہدات شاق اور اشغال غیر مسنونوں کو اختیار کیے, لیکن حقیقت ناشنا زائربین جاہل صوفیہ نے معالجات تدابیر رسومی کو اصل سلوک مقصود تصوف اور طریق کا جز لائن فق سمجھ بیٹھے اور اپنے کاشانے کی رونق اسی متاع کاشا کو سمجھے اور بقول سید قد سرو اس کو تصوف کا ناز کر دیا. اس کے بارے میں کچھ تشریح کی ضرورت ہے. اصل مجاہدہ تو کیا ہے؟ وہ تو شریعت پر چلنا ہے. اب بتاؤ مجاہدہ اس کو کیوں کہا؟ میں عرض کرتا ہوں, مجاہدہ ہوتے ہیں اس چیز کو جس میں آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہو, خود بخود سے وہ کام نہیں ہوتا ہو, اس کو مجاہدہ کیا. مثلاً آپ شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ نفس اور شیطان آپ کو چھوڑے گا اس کے لیے؟ اب جب نفس کی مخالفت کریں گے تو مجاہدہ نہیں ہوگا. بھائی فجر کی نماز کے لیے آج کل اٹھنا مجاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا مجاہدہ. تو آپ یہ مجاہدہ چھوڑ دیں اور آپ, کیا خیال ہے, دھوپ میں آپ 3 گھنٹے کھڑے ہو جائیں, بتائیں کیا فائدہ ہوا؟ دونوں طرح نقصان کر دیا. ایک میں صحت کو نقصان پہنچایا, دوسرے میں روحانیت کو نقصان پہنچایا, شریعت پہ عمل نہیں کیا. اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے. شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنے نفس کی نہیں ماننی, دوسرے آپ نے شیطان کی نہیں ماننی. یہی نفس و شیطان سے بچنا جو ہے یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے, اور اصل مجاہدہ یہی ہے. جس سے روزہ رکھنا مجاہدہ ہے, نماز پڑھنا مجاہدہ ہے, بالخصوص آج کل کے فجر کی نماز پڑھنا جماعت کے لیے, جماعت کے ساتھ پڑھنا, یہ مجاہدہ ہے, کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اچھا اب یہ ہے کہ اس طرح زکوٰۃ دینا مجاہدہ ہے مال کا, حج کرنا مجاہدہ ہے جان و مال کا, یہ سارے مجاہدات ہی ہیں. لیکن اگر آپ ان مجاہدات کو نہ کر سکے, مثلا فجر کی نماز کے لیے آپ نہ اٹھ سکے, اب آپ کو کوئی ایسا مجاہدہ کرایا جائے جس سے آپ کو فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے, تو کیا خیال ہے وہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ اور وہ مجاہدہ مشروع نہ ہو, یعنی شریعت میں وہ مطلوب نہیں ہے, آپ وہ صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو نفس ہے نا اس کے ڈیزائن اس طرح ہے کہ اس کے مخالفت سے یہ مان جاتا ہے, اس کی جب مخالفت کی جائے تو اس سے مان جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بہت بڑی مثال ہے, الحمدللہ پریکٹیکل مثال ہے. کچھ حضرات تھے جو اعتکاف کرتے تھے فیصل مسجد میں, ان کا معمول تھا فیصل مسجد میں اس دفعہ ان کو نہیں ملی جات, وہ ظاہر ہے وہ کچھ طریقہ کار ان کا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سلیکشن ہوتی ہے, نہیں ملی ان کو, وہ مجبوراً ہمارے پاس آئے, بھائی چوائس نہیں, ہاں جی مجبوراً آیا ہمارے پاس. ہمارے ہاں طریقہ, وہاں تو فیصل مسجد میں تو بیانات ہوتے ہیں نا, تقریر ہوتی ہیں, وہ اس کو وہ تربیت کہتے ہیں, ظاہر ہے مطلب ان کا پورا تربیتی نظام اس طرح ہے, کیوں پروفیسرز ان کے پاس بہت ہیں, ٹیچرز ہیں اسلامی یونیورسٹی کے, تو وہ کرتے رہتے. تو ہمارے ہاں یہ تقریر نہیں ہوا کرتی تھی, ہمارے ہاں تراوی میں ساری رات مشغولی ہوتی تھی قرآن پاک سننا. ہمارے ہاں ان دنوں 3 ختم قرآن آخری اشرے میں ہوتے تھے. ہمارے قاری صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا قرآن ماشاءاللہ وہ سکھایا, وہ پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اس کا معمول تھا کہ وہ ایک रकात में एक इब्तदाई रकातों में एक पारा पढ़ते थे, क्योंकि 10 पारे उनको पढ़ने होते थे या बाद दफ़ा 15 पारे पढ़ने होते थे पूरी रात में। तो इब्तदाई रकातों में एक पारा वो पढ़ लेते थे, बाद में कम हो जाते थे, बस वो मामूल। अब एक पारा भी उन हजरात के लिए तो बहुत भारी था ना, मुश्किल था, क्योंकि इब्तिदा में आए थे, ज़ाहिर उनको तो एक पारा एक रकात में सुनना कोई आसान बात तो नहीं थी। लिहाजा कभी एक पैर दबाया, कभी दूसरे पैर दबाया, इसी के खुद उनकी बात बता रहा हूँ जो उनने बताया है। हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में मशगूल होते, हम तो उनको देखते थोड़े थे, ये उन्होंने खुद बताया। कारी साहब एक दिन गलत हो गए, गलत से मुराद ये कि गुम हो गए कुरान में, उसको पता ही नहीं चला। 5 पारे उसने एक रकात में सुनाए। हाँ जी, आप इस पे हैरान हो गए ना, हमने 20 पारे भी सुने अल्हम्दुलिल्लाह एक रकात में। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास 20 पारे एक रकात में और सूरह वद्दुहा तक दूसरे रकात में। हाँ जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुने, मौजूद थे उसमें। तो अब ये है कि ऐसा हुआ, अब वो बेचारे तंग तो बहुत हुए, लेकिन ये हालत थी कि उनके लिए फिर एक पारा सुनना बहुत आसान हो गया। अगले जो उसके बाद जितने भी पारे बाकी थे वो उनके लिए बहुत पानी की तरह हो गए, और फिर तो उनका ये हाल हो गया कि उसके बाद वो फैसल मस्जिद नहीं गए कभी। अभी तक ये पहले इतकाफ है जो उनसे रही है हमारे साथ, क्योंकि जाती नहीं थी, वरना हर इतकाफ हमारे साथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों उनको कोई बेनिफिट देते हैं दुनियावी? नहीं, तकलीफ ही देते, लेकिन उस तकलीफ के अंदर कुछ है ना जो उनको मिलता है। तो नफ्स ने मान लिया, लिहाजा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उनको कबूल फरमा लिया। वल्लज़ीन जाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो ये जो मुजाहिदा होता है ये असल में इसलिए होता है कि नफ्स मान जाए, इसलिए नहीं होता कि आप उसको मकसद बना लें। तो अगर आप कोई ऐसा मुजाहिदा करते हैं, 5 पारे सुनना शरीयत में लाजिम नहीं है, लेकिन मना भी नहीं है। हाँ जी, लाजिम नहीं है। अब उस चीज़ को जो कि एक मुबाह चीज़ है, उसको उसके ज़रिए से आपके लिए अगर अल्लाह के सामने कड़ा होना आसान हो गया तो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप कहते हैं गैर शरी है, तो उस्मान अल्तरा ने भी तो एक रकात में पूरा कुरान सुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी ये चीज़ें जो हैं यही असल तसव्वुफ है, ये जिसमें आप जिन मुजाहिदात के ज़रिए से असल मुजाहिदात तक पहुँचा है, शरीयत के मुजाहिदात। आपके लिए नमाज पढ़ना आसान हो गया, आपके लिए रोज़ रखना आसान हो गया, आपके लिए हज करना आसान हो गया, आपके लिए रोज़ अब क्या ज़कात देना आसान हो गया, ये सारी बातें। वैसे आपके लिए दाढ़ी रखना आसान हो गया। कितने लोग हैं जिनके लिए दाढ़ी रखना मुश्किल, इतना मुश्किल कि उनसे कुछ भी करवा लो लेकिन ये बात उनको न कहो, इतना मुश्किल होता है हमें मालूम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने से कुछ ही दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इनकलाबी तब्दीली आती है कि वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लेते हैं। औरतों के लिए पर्दा बहुत मुश्किल आजकल के दौर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चंद मजलिसों में आने के बाद खुद ही पर्दा शुरू कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस तरीके से बड़े मुश्किल मुश्किल काम लोग बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। तो यही मकसूद है ना, और क्या मकसूद है? हमने कोई नौज़ बिल्लाह को तो नहीं किया, बस कोई यहाँ पर आपको ये बस यही शरीयत पर चलना ही मकसूद है। अगर आपको शरीयत पर चलना आसान हो गया तो और क्या चाहिए? उस तसव्वुफ किसको कहते हैं? वही मोतकदात शरिया पर ईमान मजबूत हो जाए और साथ ही आपको शरीयत पर चलना आसान हो जाए, बस इतनी सी बात है ना। यहाँ सी बात चली थी, इस तरह मुकाशिफात व मवाजीद व करामात व इल्हाम व रुया वगैरह वगैरह गैर इख्तियारी उमूर को सलूक का हासिल और मकसद करार दे दिया। हज़रत तानवी हुसैन ने खुद एक जगह लिखा है, एक नक्शबंदी बुजुर्ग के साथ हमारे फरमाया कि हमारे एक साथी की मुलाकात हो गई। ये नक्शबंदी के खिलाफ बात नहीं है, मतलब उस दौर की کچھ ایسے لوگ بھی تھے. اور اگر اب بھی کوئی ایسے کر رہا ہو تو ظاہر وہ غلط ہی ہوگا. تو ان سے پوچھا اس نقشبندی ساتھی نے کہ بھئی تم ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کچھ نظر وظر بھی آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نظر کچھ بھی نہیں آتا. تو کہا اچھا اچھا پھر ثواب کمایا جاؤ, ثواب کمایا جاؤ. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کیسے عجیب بات ہے, جو مقصود نہیں اس کا پوچھ رہے ہیں, اور جو مقصود ہے اس کا جو ہے نا وہ اس سے بے اعتنائی ظاہر کر رہے ہیں. ثواب مقصود ہے نا, ظاہر مطلب اللہ پاک نے ثواب کے لیے وہ کہا ہے. ہاں جی, تو وہ کہتے ہیں بس ثواب کمایا جاؤ, یعنی کوئی تو کوئی ایسی چیز نہیں, بس آپ کو اگر کچھ نظر نہیں آتا تو بس ٹھیک ہے جی, بس صرف آپ یہی کر رہے ہو. اب یہ بتاؤ یہ تصوف, یہ تصوف نہیں ہے, یہ تصوف نہیں ہے, یہ تصوف نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر شیر حسن صاحب دامت برکات و حضرت کے خلیف ہے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, کچھ خوابوں کی باتیں ہو رہی تھی. تو ہمارے یہاں خوابوں پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا, اور اس کے بارے میں کچھ حضرت تعالیٰ سے بھی فرماتے ہیں نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گوئم من حمز آفتاب و مز آفتاب گوئم, میں نہ رات کا پرستار ہوں نہ ہاں جی وہ جو ہے نا وہ نشبم نشب پرست, نہ رات ہوں نہ رات کا پرستار ہوں, میں تو سورج کے ساتھ چل رہا ہوں, دل کی باتیں کرتا ہوں. تو یہ جو خوابوں کی باتیں ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے عجیب بات کی, کہتے اللہ پاک قسم دے تر سے پورے میں خرم پہ خوب کے نہیں نکلے. کہتے خدا کی قسم میں نے ابھی تک گدے کو بھی خواب میں نہیں دیکھا. اب سر مطلب اب خواب دیکھنا تو غیر اختیاری چیز ہے, آپ کو نظر آ گیا تو کوئی کمال نہیں, جس کو نظر نہیں تو کوئی نقصان نہیں. اب اگر کسی کو اچھا خواب آیا جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھے تو نقصان اس کو ہو گیا, فائدہ نہیں ہوا. نقصان اس کو کیا ہوا, اس نے اپنے آپ کو بزرگ سمجھا. ہاں جی بزرگی بزرگ ہے خواب. یہ جو کتاب ہے ہمارا بزرگی کس میں ہے, اس میں پیغام محبت میں ہے. بزرگی بہت بڑی بیماری ہے, یہ معمولی بیماری نہیں ہے. یہ جب کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس کا نکلنا آسان نہیں ہوتا. آپ نے تو پڑھے ہیں تو اس کو تو یہ اسی پیغام محبت میں دے دیں میرے خیال میں ہو جائے. یہ بزرگی آ گئی جی. اس کو سنا بہت ہے مگر کیا ہے بزرگی, کتنے ہی سالکوں کی تمنا ہے بزرگی. کتنے لوگ ہیں جو بزرگی کے انتظار میں ہیں بزرگی مل جائے. سچ مچ اگر ملے تو ہے نور کا حالا, سچ مچ اگر ملے تو ہے نور کا حالا, جو جھوٹ سے سمجھے تو اندھیرا ہے بزرگی. جو سچ مچ کا بزرگ ہو وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتا, لیکن جھوٹ سے اب سمجھے تو پھر اندھیرا نہیں ہے تو کیا ہے. شیطان کے تیروں میں یہ زہریلا تیر ایک, شیطان کے تیروں میں یہ زہریلا تیر ایک, وہ نفس کے سفلپن کی ایک ادا ہے بزرگی. ہاں جو بھی بنے بزرگ سمجھے خاک وہ خود کو, جو اصل بزرگ ہے وہ اپنے آپ کو خاک سمجھتے ہیں. جو بھی بنے بزرگ سمجھے خاک وہ خود کو, کچھ بھی نہ ہو تو اس کا ہی دعویٰ ہے بزرگی. جو کچھ بھی نہ ہو تو وہی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے, اپنی ہی بزرگی کا ہو قائل وہ ہے محجوب. اپنی ہی بزرگی کا ہو قائل وہ ہے محجوب, محبوب بنے جس کی بھی فنا ہے بزرگی. ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے جو اپنے آپ کو بزرگی نہیں سمجھ بزرگ نہیں سمجھتا. خود پہ نظر ہو کیسے اگر یار دل میں ہو, جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہی ہو اپنے آپ بزرگ کیسے سمجھتا ہے. طالب نہ ہو تو دل کا تماشا ہے بزرگی. ہاں جی تاجیل اس کو شیخ سے کرے ہے بدگما، جو بزرگ بننا چاہتا ہے وہ تاجیل اس کا مرض ہو جاتا ہے، دوسرا مرض لاحق ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ لاحق ہے، تو پھر کیا ہے وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے اپنے شیخ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ دیکھو نہیں میں اتنے بڑے بزرگ ہوں میں اور مجھے جان بھی نہیں رہا، کمال ہے میرے طرف التفات بھی نہیں کر رہا، میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا وہ سنا دیا ٹس سے مس ہی نہیں ہوا، عجیب بات ہے، پتہ نہیں اس کو نظر کچھ آتا ہے نظر نہیں آتا، اب کیا اب پھر کیا کر سکتے آدمی. آج ایک شیخ پہ اعتماد ہی اس کا علاج ہے، ایک شیخ پہ اعتماد ہی اس کا علاج ہے بیماری اگر کوئی سمجھتا ہے بزرگی. ہاں جی شبیر اس کا فضل ہی مجھ کو بچائے گا، مہلک مرض بہت ہے یہ سنا ہے بزرگی. ہاں جی بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، خطرناک بیماری. اچھا اسی طرح مکاشفات مواجید کرامات الہام اور رویا وغیرہ غیر اختیاری امور کو سلوک کا حاصل و مقصد قرار دیا گیا، یہاں تک کہ تصوف کی عامیانہ کتابیں اور عام صوفی کے مجالس محض کشف کرامات کے قصوں سے معمور ہو گئی، حالانکہ امور قطعا مقاصد تصوف سے میں سے نہیں تھی. طریق کے ثمرات عاجل ہے، اگر کسی کو شدید کے تباہ میں اور اس کے مطابق حاصل ہو تو محمود ہے، لیکن مقصود نہیں کہ اصل مقصد کامل اتباع نبوت سے رضا حق کا حاصل کرنا ہے. اگر مجھے کسی کشف سے، جس کو کشف کونی کہتے، کسی چیز کا پتہ چل جائے، مثلا امریکہ میں اس وقت یہ ہو رہا ہے، تو کیا ہوا بھائی، کسی اور کو ممکن ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، ممکن ہے کسی کو نیٹ کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، تو کیا ہوا، وہ کسی نے کہا کہ بھائی آسمان پر اڑنا تو بہت بڑا کمال ہے، اگر آسمان یعنی وہ ہوا میں اڑنا جو اگر کوئی بزرگ اڑتا ہے، تو ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا مکی بھی ہوا میں اڑتی ہے، انہوں نے کہا پانی پہ چلنا بہت بڑی بزرگی ہے، انہوں نے کہا بھائی مچھلی بھی پانی میں چلتی ہے، بھائی یہ کون سا کام ہے. اگر ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے اتباع سنت کا تو یہ کمال ہے، الحمدللہ یہ بات ہے. تو مکاشفات مقصود نہیں ہیں، اگر آپ کے مکاشفات آپ کے دین پر چلنے کا ذریعہ بن جائے تو محمود ہے. مثال کے طور پر آپ کو کسی علمی بات میں اشکال ہے اور آپ کو کشف ہو جائے کہ فلاں کتاب میں اس کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، اب آپ نے کتاب کھول کے دیکھے تو اس میں واقعی لکھا ہوا ہے، تو یہ کشف آپ کے لیے بہت، یہ تو ایسے جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا، تو اس میں وہ کشف اصل میں وہ نہیں کمال کی چیز، اصل میں جو آپ کا علمی مسئلہ حل ہو گیا وہ کمال کی چیز ہے، وہ آپ کا مفید بات ہے، وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مل گیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مدد فرمائی، لیکن اگر آپ کو ویسے خیال میں آپ کا آ جاتا، کشف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، بس ویسے آپ کے خیال میں آ جائے، ویسے خیال میں آ جائے، پھر بھی آپ کا مقصد علی ہو جاتا نا، یا آپ کو اس وقت کوئی آ جاتا اور آپ کو کہہ دیا چبھی یہ تو ادھر ہے، تو پھر بھی آپ کا مقصد اس کے لیے کشف ضروری تو نہیں ہے نا. تو یہ بات ہے کہ کشف سے انکار بھی نہیں لیکن کشف پہ اصرار بھی نہیں. کشف واقعی بہت سارے علوم کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ علوم دوسرے ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور چونکہ غیر اختیاری ذریعہ ہے لہذا اگر کسی کو حاصل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ ان معاملات کا وہ کرے گا یعنی حساب، جو اس کے اختیاری معاملات ہیں، اس غیر اختیاری بات کا تو ان کے ساتھ حساب ہی نہیں کرے گا. اب ایک شخص کو ایک مسئلے کا پتہ چل گیا اور دوسرے آدمی پن سو اس کو پتہ نہیں چل رہا، یعنی ممکن اس کو زیادہ ارجن مل جائے، اس کو کیوں بنا سب، اس کے بس میں نہیں ہے، اس کو کشف ہو گیا، اس کو کشف نہیں ہو لگا ہوا، اس میں بیچارے میں لگا ہوا، تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ چلا تو اسی میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے محنت کا مسلسل میدان ہے اور اس کو اجر زیادہ مل رہا ہے. بھائی دم کر لیا آپ نے، آپ کو کسی نے، اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی، آپ کو فائدہ ہوا، لیکن دوسرے آدمی جس کو بیماری ٹھیک نہیں ہوئی, پوری عمر اس کے ساتھ لگا رہا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر دے دیا کہ وہاں پر سبحان اللہ واہ واہ ہو گیا, بتاؤ کون کون فائدے میں رہا؟ فائدے میں تو وہ رہا جس کو آخرت میں فائدہ ہوا نا. تو اس وجہ سے ان چیزوں پر مدار نہیں ہے, ان چیزوں پر مدار نہیں ہے. آپ ٹرائی ضرور کریں, اس کا اللہ پاک نے آپ کو روکا نہیں اس سے اللہ پاک نے, لیکن فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. فرماتے ہیں کبھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہی چیز مفید ہوتی ہے جس کو آپ مانگ رہے, آپ کو دیا جاتا ہے. کبھی کوئی تکلیف آپ کے اوپر آنے والی ہوتی ہے, وہ آج چیز آپ کو نہیں ملتی لیکن اس کی وجہ سے وہ تکلیف ہٹا دی جاتی ہے, یہ بھی آپ کا فائدہ ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں نہیں کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا اس کے لیے آپ کے لیے اس کا اجر ذخیرہ فرما دیتے ہیں قیامت میں. تو یہ بھی موجود ہے حدیث شریف میں کہ جب وہ اس اجر کو دیکھے گا تو بے اختیار کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اب اس وقت ہو بھی عاجل ہے کہ وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ میرے یہ موقع, میرا یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں مجھے مل جائے. وہ تو ہے, وہ تو اللہ پاک نے ہمارا پورا سکریننگ بتایا ہے کہ کل بل تو ہبو نلا حاجل ہے تو ضرور نلا, لیکن اللہ پاک تو اس کے وہ نہیں ہے نمک پابند. اللہ جل شانہ تو اپنی مرضی سے جو آپ کے لیے مفید ہوگا وہ دے سکتے ہیں آپ کو. تو یہ والی بات. غرض گناہگو اسباب و عوامل نے مبتدیان اور آمین التصوف کو ایسے رنگ میں رنگ دیا کہ بطلان و گمراہی کا قابل رد مجموعہ بن گیا, جس کے آئینہ میں مہر نبوت کی کوئی جہان تاب کے رنگ نظر نہیں آئی, نظر نہیں آتی. اس کا مقصد یہ مقصد نہیں کہ اسلامی سلوک و تصوف کا چشم حیوان ظلمات میں قطن خوش اور گم ہو کر رہ گیا. بحمد اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں علیہ صوفیہ اور سالکین کا ایک ایسا طبقہ ہمیشہ موجود رہا جن کے سینے انوارات نبوت سے روشن, جن کے قلوب فیوز برکات سے رسالت سے مستفید, اور جن کی خلوت و جلوت شریعت و طریقت کی یکجائی اور گانت اور کمال اتباع سنت کا منظر پیش کرتی ہے کرتی رہی. اور یہی لوگ حقیقت میں ورثۂ نبوت تھے, انہیں کے ذریعے سے ہر زمانے میں ہدایت کا الہی سر چشمہ جاری رکھا گیا اور قلوب کی کیتیاں سیراب و شاداب ہوتی رہیں. ہدایت ربانی کی ان میں انہی میں متبین سنت قندیلوں کے اندر سے کاشنا اسلام کی روشنی باقی رہی اور نیاب نبوت کی کفرائض بطریق حسن پورے ہوتے رہے, اور انسانیت ہدایت ربانی برکات نبوت تعلیمی کتاب و سنت تزکیہ و تربیت سے فیجاب ہوتی رہی. صحبت نبوت کا الہی سلسلہ و تزکیہ قلوب و تطہیر نفوس کا ربانی نظام ختم نبوت کی برکت سے دائمی و ابدی ہے. الحاد و زندہ کا بدعت و رسوم کی آندیا اس سراج منیر کو گل نہیں کر سکی, اور یہ خدائی چرا ربانیین کے قلوب میں برابر روشن اور عالم کو اپنے نور سے منور کرتا رہا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ روشن کرتے رہے گا. واللہ متم نوری ولو کل کافروں. ان زندہ اور مبارک ہستیوں کے علاوہ اسلامی سلوک و تصوف کے تحریری سرمایہ بھی کم و بیش ہر زمانے میں حیث تحریر میں آتا رہا ہے, جس سے صحیح اسلامی تصوف کی حقیقت متلاشی اشخاص کو ملتی رہی. حضرت شیخ نور العمر کدو مولوی مسعود عالم ندوی مرحوم کو اکرام فرماتے ہیں, ابھی اتفاق سے مجموع حدیث سے نجدی نظر سے گزرا جس میں امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ اور نکی کی الواب الصیب فی الکلم الطیب دو کتابیں بھی ہیں. ان دو بزرگوں نے جو کچھ کہا اس سے زیادہ تصوف حقیقی سے کچھ اور مراد نہیں ہے. اگر کچھ رموز و ارشادات ان کے تائید میں کسی نے کہہ دیے تو حواشی ہیں, باقی شرکیات و بدعات تو ان کا ذکر کیا, لیکن جس طرح مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام پر آج حکم نہیں لگا سکتا, ایسی بازاری دکاندار رنگے و فرقے و صوفیوں کو دیکھ کر تصوف کو بدنام نہ کیجیے. ایک دوسرے گرامینہ میں میری لکتے سلوک کے متعلق آپ نے بدعت سنت کی جو بحث نکالی ہے, یہ ماس خشک مزاجی اہل حدیث کا شیوا ہے. آپ ابن قیم مجد الفسانی شاہ اللہ رحمۃ اللہ مولوی سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی متبین بدعت میں تھے؟ صراط مستقیم کو غور سے پڑھ لیجئے گا. ہاں جی, ایک اور مکتوب میں مسعود عالم صاحب کے تصوف کے متعلق بعض شبہات کا جواب دیتے فرماتے ہیں, ذکر شغل میں غیر معصور طریقے ہرگز اختیار نہ کرے مگر معصور غیر معصور کی تحقیق تو کر لیں. شیخ رامکار شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ مرد فقہ و حدیث کلام و اسرار رموز شریعت ہیں, تصوف کی کتاب ان کا پائن کے دوسرے علوم کے مطابق نہیں ہے, اس لیے ان سے نہ گھبرائیے, انہیں ان کی صوفیانہ کتابوں کی طرف توجہ کیجیے. جن حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کا مرد میدان جو ہے نا وہ علوم حدیث کے اور ان کے زیادہ ہے. تا تاہم اس بات سے انکار کی گنجائش نہیں کہ اسلامی فلسفیان اور متدینانہ سلوک کی پیدائش اور شروع نے صحیح اور اسلامی سلوک کے متعلق بھی طرح طرح کے شک و شبہات پیدا کر دیے. یگانوں اور بیگانوں کی حقیقت ناشنا متعدد طبقات کے لیے حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. اشتباء و التباس کی بنا پر اصل نقل میں تفرقہ اور تمیز کی لکیر کینچنی دشوار ہو گئی, اور وہ ملحدان اور آمینہ تصوف کے تو بر تو اندھیروں میں حقیقی اسلامی سلوک کی روشنی کے پانے سے قاصر رہے اور اس مہلک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ فلسفیان و متدینانہ نام نہاد تصوف کے نظریات تصورات و اشغال و اعمال اور رسومی اصل سے اسلامی سلوک کا سرمایہ ہے. نتیجہ وہ کہ حقیقت طریق سے نواق مستشرقین ان کے مقلدین و امنواؤں سے نے تصوف کو غیر اسلامی بیرونی عقائد تصوف تصورات مسیح روانیت یونانی فلسفہ نو پلاطین نظریات اشراقی و رواتی ریاضات ہندی جوگ و دیدانت اور عجمی خیالات سے ماحوذ بتایا اور سلوک کو اسلام کی ذاتی ملکیت ماننے سے انکار کر دیا. خود مسلمانوں کے کثیر طبقہ فلاسفہ متصفین اور رنگے ہوئے صوفیہ کے ملحدانہ اور متدعانہ عقائد و اعمال کو دیکھ کر سلوک سے متوحش اور منحرف ہو گئے اور اسے بدعت سمجھ کر اسے شجر ممنوع قرار دے دیا. وہ طریق جو جان ایمان روح دین اور کمال تقوی احسان کا دوسرا نام تھا کی برکات سے معروم ہو کر رہ گئے. یورپ میں اسلامی تصوف کے ماہر مستشرقین میں انجان نکلسن اور ماسنیان فرنساوی اس موضوع پر سند و امام سمجھے جاتے ہیں. ان دونوں کی تعلیم نے خاص کر ماسنیان کی تحقیقات نے نواق مستشرقوں کو اسلامی تصوف کے متعلق غلط فہمیوں کے حد تک اضالہ کر دیا ہے. تاہم انوز ایک کثیر طبقہ اسلام میں اسے ایک اجنبی اور آوردہ پودا ہی سمجھتا ہے. جون 1923 میں ڈاکٹر نکلسن کا ایک مضمون کا ترجمہ رسالہ معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا. یہ مضمون ڈاکٹر صاحب موصوب نے 25 فروری 1923 کو مسلم ایسوسی ایشن کیمبرج میں پڑھ کر سنایا تھا. اس میں نکلسن نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں تصوف ابتدان و اسلام اصول اسلامی ہے, البتہ اسنائی ترقی میں جن چیزوں سے ملا ان سے متاثر ضرور ہوا. حضرت شیخ علامہ ندوی رحمۃ اللہ زمانے میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا, مسلمان ڈاکٹر صاحب کے اس خیال کے ممنون ہیں کہ اسلامی تصوف دوسرے مذاہب کا سرقہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر ناشنائے تحقیق علماء یورپ کا بیان ہے, بلکہ وہ اس کو اسلام کی ذاتی ملکیت سمجھتے, اس کا ماخذ وہ قرآن و حدیث کو خیال کرتے ہیں, لیکن نہ مانتے کہ بعد اس کے اسلامی تصوف میں دوسرے مذہب کے تصوف کے بھی کچھ اجزاء شامل ہو گئے. یہ خیال صحیح ہے, لیکن افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس نظریے کے اس بات کے لیے پورے مواد کو استعمال نہیں کیا. ائمہ تصوف علماء اسلام کی کتابیں مسئلہ امام قشیری کا رسالہ قشیریہ, ابو طالب مکی کی قوت القلوب, امام غزالی کا احیاء العلوم, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی غنیت الطالبین, شیخ سروردی کے فتوح الغیب اور شیخ ابو نصر سراج کی کتاب العلماء, شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات وغیرہ کتابوں کا ایک ایک حرف اس نظریے کے لیے برہان ہے. شاہ اللہ صاحب محدر سمن حجۃ اللہ بالغہ باب الاحسان اس باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ مطالعہ کے لائق ہے. مخدومی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تصوف اسلام جب پہلی مرتبہ چھپی تو اس پر صحیح صاحب نے 1925 میں تبصرہ لکھا تھا. یہ کتاب مولانا دریابادی کے ان تبصروں اور مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً مندرجہ ذیل کتابوں ان کے مصنفین کرام پر لکھے. کتاب العلماء شیخ ابو نصر سراج, کشف المحجوب اور رسالہ کشیریہ, فتوح الغیب, عوارف المعارف, منطق الطیر اور لوائح حضرت صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تبصرہ لکھتے ہیں. ان مذکور صدر کتابوں کے مصنف نے اپنے عہد کے مشہور شیخ اور فن تصوف مستند ترین معلم اور امام ہے, اس لیے ان کتابوں میں تصوف کی جس طرح تشریح کی گئی ہے وہ جن حقائق کو سپرد قلم کیا گیا ہے وہ تصوف کے جن مقامات و مناظر کو انہوں نے بتایا ہے زیر تبصرہ کتاب میں ان کو نہایت بس کے ساتھ لکھا گیا ہے. ان تفصیلات سے یہ چیز آئینہ ہو جاتی ہے کہ خواص کے نزدیک اصل تصوف کیا ہے, اس کے ضروری اجزاء کیا, اس کی تعلیمات کیا ہے. آج کل جب تصوف کا ایک قسم فلسفہ اور نظریہ چند الفاظ کے گورکھدندہ سے کا نام لکھا گیا ہے, اس کو شاعرانہ تخیل اور قصص و حکایات کے ذریعے سے صرف زبان و قلم کی لذت کا سامان کر دیا گیا اور یہ سمجھ اور سمجھایا جاتا ہے کہ حقیقت باطنی ہے اور شریعت ظاہری اور چیز ہے. ان کتابوں کے مطالب کی روشنی معلوم ہو کہ تصوف سطح پر عمل ہے اور قلب و روح کی علم و عمل اور مغز و شریعت کی اصل تعلیم و تعمیل ہے. یہ بھی کل جاتا ہے کہ ان بزرگان دین کے ناموں سے جو کچھ کہا جاتا ہے جو کچھ حقیقت میں وہ ہیں ان میں کتنا فرق ہے. ان کتابوں کے مصنفین میں سے ہر بزرگ اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے اولیاء کاملین میں داخل ہیں, ان سے متعدد بزرگ تصوف کے متعدد خانقاہوں خانوادوں اور طریقے تعلیم کے بانی ہیں. تصوف اسلام کے فاضل مصنف نے ان کے جو مقصوانے اور عالمانہ خیالات حالات ان کی تعلیمات اور کفایت روحانی کو پیش کر سے یقین آ جاتا کہ تصوف اسلام کا حقیقی سرچشمہ یقین کتاب الہی اور سنت نبوی ہے. یہ تو خیر 1923-1925 کی بات تھی, ماہ فروری 1944 پر حکیم الامت رحمت کا آثار علمیہ کے عنوان سے جو مقالہ سپرد قلم فرمایا اس میں شیخ وقت حکیم الامت مولانا تانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک کے بارے میں تجدیدی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, علم سلوک و تصوف روح شریعت کا نام ہے جس میں اخلاص اخلاص دین اور اعمال قلب کے احکام اور دقائق سے بات کی جاتی ہے. خود ما صوفیہ نے اس پن پر جو کتابیں لکھی ہیں، مثلا رسالہ کوشیریہ، قوت القلوب، کتاب اللما اور کتاب الصدق، فتوح الغیب اور بنیۃ الطالبین، ان کو پڑھنے سے اس فن کی جو حقیقت ظاہر ہوتی ہے. افسوس ہے کہ مصنوعی دکاندار صوفی اور مبتدیہ کی تلبیس نے اس پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ کبھی تو بدعت کا مجموعہ بلکہ بطلان اور ضلالت کا ذخیرہ معلوم ہوتا ہے. پھر ہندوستان میں ہندوؤں کے جوگ و دیانت کے اثر سے اس میں بہت سے ایسے مسائل شامل ہو گئے جو اسلام کی روح کے تمام تر منافی ہے، حتیٰ کہ بہادر وجود و شہود لطائف و دوائر کی بعض مباحث و اعمال بھی اصل فن سے الگ ہے، جو یا تو علم کلام و فلسفہ سے یا عوام و خیالات و احوال سے وابستہ ہے جن کا تعلق نفسیات سے ہے. اصل شے جو اخلاص فی الدین، طلب رضا، حصول قرب اور اعمال و اخلاق قلب و مقامات ہے، وہ جس سے مقصود رضائل سے پاکیزگی اور فضائل سے آرستگی تمام تر متروک ہو کر رہ گیا تھا. یہ حضرت نے ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے، اس پر غور کرنے سے. اصل میں آپ کو بتاؤں اس کتاب کے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف پر اعتراض کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ عوام جنہوں نے کچھ تقریریں سنی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تصوف جو ہے نا وہ غیر شرعی ہے، اور وہ تصوف کے منکر ہے اور جاہلانہ انداز میں اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان کا علاج ایک ہے اور ہے. لیکن دوسرے لوگ جو پروفیسر ٹائپ لوگ ہیں، جو علامہ فاضل ٹائپ لوگ ہیں، وہ جو نقطے پکڑتے ہیں وہ عام لوگ اس کو حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے اس لیول کے لوگ چاہیے ہوں جو ان کی باتوں کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، پھر اس کا جواب دیتے ہوں. تو یہ حضرت اس لیول کے تھے. یہ جس لیول کی بات کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو بات، کہ کن کن حضرات کی باتوں کو ٹچ کر رہے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. اب جیسے یہ والی بات مکتوبات شریف کی جو بات کی ہے، یہ آج کل اتنا بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں نقشبندی حضرات کا، کہ وہ مکتوبات شریف میں صرف انہی چیزوں کو پڑھتے ہیں جس میں وحد الوجود و وحدت الشہود اور معارف اور اونچی اونچی باتیں ہوں، صرف اونچے مقامات کا تذکرہ ہو، صرف اس چیز کو پڑھتے ہو. جو شریعت کی سادہ بات ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے، آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی حضرت کا مکتوب ہے، حضرت مجاہد صاحب کا مکتوب ہے، بالکل سادہ سادہ باتیں. اور اخیر میں حضرت فرماتے ہیں بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پڑھ لیں آپ ذرا، تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہے ہیں، پڑھ لیں.
فرصت کے یہ لمحات غنیمت ہیں، چاہیے کہ بیکار کاموں میں صرف نہ ہوں بلکہ فرصت کے تمام اوقات کا جل شاہ نہ ہوں کی خوشنودی کے مطابق صرف ہوں. پانچوں وقت کی نماز جمعیت کل کے ساتھ باجماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. صبح کے وقت استغفار کو نہ چھوڑیں، اور خواب خرگوش سے لذت حاصل نہ کریں، اور عارضی و فانی آسائشوں پر فریفتہ نہ ہوں. موت کے ذکر اور آخرت کے خوف کو اپنا نصب و نہن بنا لیں. مختصر یہ کہ دنیا سے روگردانی اختیار کریں اور آخرت کی طرف توجہ رکھیں، اور بقدر ضرورت دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں اور باقی تمام اوقات کو آخرت کے کاموں کی مشغولی سے معمول رکھیں. حاصل کلام یہ کہ دل غیر اللہ کی گرفتاری سے آزاد ہو جائے، اور ظاہر احکام شرعیہ اور ظاہر احکام شرعیہ سے آراستہ اور مزین ہو جائے. قارئ است
و غیر حمائج، کسی کام تو یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں. تو اب دیکھیں حضرت نے کیا باتیں فرمائی ہے، جس کو فرمایا کہ اصلی کام یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو ان مکتوبات کی قدر نہیں ہے، جو حضرت کے اس قسم کے مکتوبات ہے ان کی قدر نہیں ہے. اور وہ بڑی بڑی باتیں جو تفصیلات ہو، جس کو پھر لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور بلکہ یہاں تک صاف کہتے ہیں او جی جس مقام سے انہوں نے بات کی اس کو کون سمجھے، وہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں. اور مقام کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ مقام اس چیز کو سمجھتے ہیں جو اللہ اکبر اللہ اکبر. Thank you. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكامة على محمد. تو یہ مطلب یہ جو بات میں نے عرض کی کہ اس چیزوں کی قدر نہیں ہے. اور مقامات پتہ نہیں کیا کس چیز کو کہا گیا ہے, لیکن حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ مقامات کس کو کہتے ہیں, مکتوب نمبر 287 میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. سلوک کے 10 مقامات بتاتے ہیں, مقام توبہ, مقام انابت, مقام ریاضت, مقام قناعت, مقام تقوی, مقام صبر, مقام زہد, مقام توکل, مقام تسلیم, مقام رضا. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان شریعت کی باتیں نا, مطلب وہ جو جن چیزوں کو آپ کے دل میں آنا چاہیے, صبر آنا چاہیے اور تقوی آنا چاہیے, اور یہ باتیں یہی اس کو مقام. اور پتہ نہیں ان لوگوں نے مقامات کو کیا سمجھا ہوا ہے, آپ ان سے پوچھے تو صحیح. ہاں جی, تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہی چیزیں ہمیں سمجھانی ہیں لوگوں کو, بھائی جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں, اور جو سمجھ میں آنی چاہیے اس کی طلب نہیں ہے, دوبارہ اس طرف آنا پڑے گا. تو اس میں کہ اصل شے جو اخلاص فی الدین, طلب رضا, حصول قرب اور اعمال و اخلاق, قلب و مقامات ہے, جن سے مقصود رضائل سے پاکیزگی مقامات اور فضائل سے آراستگی ہے, یعنی اخلاقی ذمیمہ سے اخلاصی, اخلاقی حمیدہ کی آراست. تمام تر متروک ہو گیا تھا. جاہل پیرو دکاندار صوفی نے ایک مسئلہ یہ گڑایا کہ شریعت اور تقوی دو چیزیں, وہ زور شور سے اس کو شہرت دی کہ عوام تو عوام, خواص تک پر بھی ان کا رنگ چھا گیا, حالانکہ تمام تر لغو بے معنی بات تھی. حضرت کی ملمت رحمۃ اللہ تمام عمر لوگوں کو یہی تلقین فرمائے کہ طریقت عین شریعت ہے, احکام الہی کی باخلاص تمام تعمیل و تکمیل ہی تمام طریقت ہے, وگر ہی دیگر ہیچ. اور یہ خواص امت کا مذہب ہے, جس نے اس کے سوا کہا وہ دین کی حقیقت سے جائز و فنی سلوک سے ناشنا ہے. اس بارگاہ کے خلقہ بگوش کا شعر ہے, اب تو میں نوشی ہے عین شرح بر فتوائے شیخ, اب وہ یوگا فقی شعر جو میں نوش ہے. غرض اصل اسلامی سلوک ادر شیخ رحمۃ اللہ علیہ خالص اسلامی تعلیمات پر ہی مبنی اور مشتمل سمجھتے تھے, اس لیے جب بعض طبقات سے اسلامی تصوف جوگ و دیدانت سے ماخوذ بتایا تو ادر رحمۃ اللہ کمال حمیت و متانت کے ساتھ تعریف فرمایا. اسی طرح اسلامی تصوف کو جوگ و دیدانت سے ماخوذ بتانا محض یورپ کی آواز کی نقالی ہے, جس کو اس کا دعویٰ ہو اس کو چاہیے کہ احمد تصوف کے رسائل و مسائل کے حوالے سے اس کو ثابت کرے. اگر کسی نے جوگ کا ایک آدھ شغل اختیار کر لے تو اس سے پورا علم پورا فن تو جوگ نہیں ہو جائے گا. کیا طبیبوں نے اگر بیدک کے ایک دو نسخے اپنی کتابوں میں لکھ دے تو اسے پورا فن طب بیدک ہو جائے گا؟ ہاں جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ٹولز ہیں, ٹولز, اور مقصد جو ہوتا ہے وہ, اب ایک ہی مقصد کو مثال کے طور پر آپ ایلوپیتھی کے ذریعے سے حاصل کر لیں, ہومیوپیتھی کے ذریعے سے حاصل کر لیں, آپ اس کو یونانی طریقے سے حاصل کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر کسی نے کوئی چیز کسی اور کا تجربہ, چاہے ہندو تھا لیکن اس ہندو کے تجربے کو ایک اسلامی چیز کے لیے استعمال کر لیا تو یہ اچھا کیا برا گیا؟ نتیجہ تو ایک اسلامی چیز ہے نا, نتیجہ تو ایک اسلامی چیز ہے, کیونکہ مقصد کے ساتھ ڈسکشن ہے, ذریعے کے ساتھ تو ڈسکشن نہیں ہے, ذریعے کے ساتھ تو ڈسکشن نہیں ہے, مقصد کے ساتھ ڈسکشن ہے. تو جو چیز شریعت میں ممانعت اس کی نہ ہو لیکن اس سے اس کو استعمال کر کے آپ ایک شریعت کی ریکوائرڈ چیز کو حاصل کر لے تو اس کو کس نے روکا ہے؟ بس یہی باتیں تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب چونکہ ببرکت کے حاصل کرنے کے لیے حضرت کے سے بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں, یہ کرنا طالب کا اپنے علم کو کافی سمجھنا مذموم ہے. ایک طالب علم کا خط باستفسار بعض تحقیقات علمیہ آیا تھا, اس کا جواب یہ گیا. جواب مجھ کو یاد پڑتے کہ آپ نے اس سے قبل اصلاح باطن کے متعلق مجھ سے رجوع فرمایا تھا. اگر میری یاد صحیح اور اب بھی آپ کا وہ ارادہ ہے تو اس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علوم غیر ضروری ہمیں اس سے, یعنی اس شخص سے جس سے اصلاح باطن کے بارے میں رجوع کر رکھا ہے, رجوع نہ کیا جائے. اور اگر وہ ارادہ نہیں تو اس سوال کا مذائقہ نہیں, دوبارہ بھیج دیجیے گا. سبحان اللہ. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کیا خیر ہے, کیا کرتے ہیں اس وقت آپ ان سے؟ کوئی اپنے محلے کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے محلے میں یہ چیز ہو رہی ہے تو میں اس کو کیسے ٹھیک کروں, نالی وغیرہ یا کوئی اس طرح؟ ہاں جی, ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ لوگ اس قسم کے مسائل لاتے ہیں؟ ہاں جی, اس وقت اپنا پورا وقت صرف اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا, تو بات ڈاکٹر ذرا تھوڑے سے باتوں نہیں ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو کیا خیال ان کو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں؟ ان کو باتیں اچھی نہیں لگتی, وہ کہتے ہیں میرا وقت بھائی, میں تو جس مقصد کی رہا ہوں تو کیوں مطلب ذرا وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں, صرف اسی پہ بات ہو. تو اسی وجہ سے جب کسی کو شیخ سے کا کوئی ہاتھ پکڑے تو یہ بہت اعلیٰ مقصد ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. تو اب ان کو کسی اور کام میں نہ لگاؤ کہ آپ ان سے اور چیزیں پوچھنے لگے اور یہ باتیں ہو. بھائی وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہے, لیکن وہ ان سے کر ڈسکس کرو جن کے وہ اسپیشلسٹ ہیں. صرف ان کے ساتھ وہی بات کرو جو ان کے شان شان ہے, جن کے ان کا کام ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے خیال ہے کہ آپ کو اصلاح باطن سے غرض ہے, اگر یہ بات ہے تو پھر مجھ سے وہی باتیں کرو, مجھ سے پھر کوئی بات نہ کرو. حال نامہ علی اشرف سے صدور فرمایا, جو بات پہلے ذہن میں نہیں آئی تھی اس کے متعلق سے ذہن نشین ہو کہ میں نے پہلی مخالفت نہیں کی لیکن واقعی اس طرح نہیں سمجھا تھا جیسے کہ اب سمجھا. بے شک یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہمارے چہرہ بھرے اب میں نے کس کر لیا, بلکہ شروع اس کے بعد مغرب یا عشاء بخدا توفیق دے تو آخر شب میں 500 مرتبہ نفی اس بات روزانہ جس طرح ممکن ہے کر لیا کروں. اللہ تعالیٰ استقامت فرما چوں کہ جو کہ دماغ بہت ضعیف ہو گیا ہے, اس لیے اعتراض کے درمکر کی بھی کہ نہ بالکل آہستہ نہ زیادہ جہر سے کوئی دوسرا جان حت الوقت وسع خلوت میں ضرب خفی برکت کے ساتھ لان عرض آئندہ جیسے ارشاد ہو. فرمایا مجھ کو جس طرح مضمون اس مضمون کے ذہن نشین ہونے سے مصرف, اس طرح اس کے ساتھ ہی اس کا تعصف ہوا. یعنی آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی جس پہ مجھے خوشی ہوئی, لیکن دوسری بات سے افسوس ہوا کہ یہ طلب کیسی ہے کہ ملقن کے کلام کی ایسی بے پرواہی و بے توجہ بے وقتی سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ باوجود صاف ہونے کے ذہن نشین نہیں ہوتا. تو ایسی حالت میں ملقن کو کیا دل بڑھے گا؟ حضرت اس کا سبب اکثر یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اپنے علم کو کافی سمجھے ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس کے خلاف دوسری بات کے وقت دل میں نہیں ہوتی. اگر یہ تو اس سے بڑھ کر خدا رائے خدا کا کوئی رازن نہیں ہے. مطلب یہ دیکھیں, آپ نے خود ہی اپنے لیے تشخیص کر دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. کمال ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کے کہہ دو کہ میں نے اپنے بیماری کے لیے تجویز کیا, میں ضرور آپ کی صحبت سے مجھے فائدہ ہوا اور اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیراسیٹامول صبح شام کھاؤں گا, اور یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ زیتروومائسین جو ہے نا مطلب میں اس طرح کر لوں گا فلاں کر. ڈاکٹر صاحب خوش ہو جائیں گے جب آپ کو یہ بتائیں گے, کہیں گے کیا بات ہے بھائی, تم میرے پاس کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ ہاں یہ باتیں ہیں, تو بالکل قریب قریب باتیں سنانے والے حضرات, اس کو کہتے ہیں شیخ, اس کو کہتے ہیں شیخ. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے لوگوں کی دردانی توفیق عطا فرمائے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں مختصر سا. لا الہ الا اللہ, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, لا إله إلا هو، 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفضل مناجات مقبول جا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افرغ لنا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمن بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلم والحقني بالصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اني مسني دورا انت ارحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب انزل لي منزلا مبارك وانت خير المنزلين. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اعوذ بك من اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ومن عمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب انصرني للقوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة رحمة وإلى من فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك فقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات أن التي وعدتهم ومن سلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. وأصلي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنة والمؤمنات. اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكى وأنت وليهم ولا. إنا نسألك من خير ما أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل والغنيمة من كل والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافع. اللهم اغفر لي الذنوب خطيئة عمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراء في أمري وما أنت أعلم بي مني. اللهم اغفر لي جذب هزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعذب. اللهم اهدني وسددني. اللهم من يسلك هدى وتقى ولفاف الغنى. اللهم أصل ديني الذي هو عصمة أمري وأصل دنيا التي فيها معاشي وأصل آخرتي في معادي واجعل رعاية زيادة في كل خير واجعل مودرة من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرب والمأس ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزلة الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجاء من الرضي لا يرزل الأمر وفتنة الدنيا من الأنفى ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.